سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، نبی محتشم نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک کے ذکر کے ساتھ ہم اپنے کردار کو، اپنے مزاج کو اس نور سے مستنیر کر رہے تھے اور 9 ہجری کے بالکل اختتام پر، 9 ہجری کے بالکل اواخر کے چند اہم ترین واقعات گزشتہ درس سیرت تک ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کی، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی بارگاہ رسالت میں حاضری اور اپنی عملی زندگی کے حوالے سے، بلکہ ہر انسان جو چاہتا ہے کہ اس کا کردار اور اس کا عمل نیک ہو جائے، اس حوالے سے بہت بنیادی سوالات، وہ جہاں پر علم تشریعی یعنی علم شریعت کے ساتھ متعلق ہے، وہیں پر وہ علم نفسیات کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور انسان کو اپنی فکر کو کن، انسان کی فکر کو کن بنیادی معاونین کی ضرورت پڑتی ہے، اور انسان اپنے فکر کو کن دائرہ حدود تک محدود رکھے، بلکہ کسی دائرہ حدود کی بات تو دور کی ہے، وہ اپنے فکر کے لیے خود ایک دائرہ متعین کرے اور بنائے، اور پھر اسی دائرے کے وسط میں اس کی تمام تر تصورات اور فکر اسی کے گرد گھوم رہی ہو۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بنیادی سوالات کیے۔ اس کے بعد اواخر میں ہونے والے واقعات میں حضرت جبرائیل کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول کی شکل و صورت میں، جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، بخاری کے اندر یہ ابتدا کے اندر موجود ہے، اور ہر محدث نے تقریباً اس حدیث کو بنیاد قرار دیا ہے، اور اس میں علم و فن اور علم و دانش، علم و آگاہی، عقیدہ اور احکام، سماجی اور اخلاقی، دور و اندیشی، خوف اور امید، المختصر جتنی چیزیں ہیں وہ حدیث جبریل کے اندر موجود تھیں۔ اس لیے محدثین نے اس کو ایک پورا ایک فن قرار دیتے ہوئے اس ایک حدیث کا نام حدیث جبریل رکھ کر اس کے تحت آپ نے کئی بلکہ سینکڑوں مسائل، جس میں قیامت کی علامات تک ہے، اس کو ذکر کیا۔ اور 10 ہجری کے آخر میں ہونے والا سب سے آخری اور اہم واقعہ، حضرت مولا کائنات حل المشکلات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ یمن کی طرف جنگ کے لیے روانہ کیا. پہلی دفعہ سن 8 ہجری میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر یمن کی طرف گئے اور یمن کے پورے قبیلے جن کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو بھیجا تھا, وہ قبیلے کا نام حمدان ہے, حمدان کے نام سے وہ قبیلہ ہے. اور سید عالم نے فرمایا کہ وہاں جائیں اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں. سیدنا مولا کائنات سن 8 ہجری میں سب سے پہلا وفد, اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا وفد جس کی قیادت مولا کائنات نے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن, اور یہ وفد یمن کی طرف گیا. آپ کی خلقی, آپ کی اعتدالی, آپ کی فصاحت و بلاغت, آپ کا حلم و بردباری اور آپ کے اندر جو کمال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تفویض کیے گئے تھے, مولا کائنات نے چند دن ہی تبلیغ فرمائی اور پورا وہ قبیلہ مسلمان ہوا. اور وہیں سے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خط بھیجا کہ حضور یہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس قبیلے کی اہمیت اتنی تھی کہ خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے کی طرف آپ کی توجہ تھی. جب وہ خط حضور کے پاس پہنچا اور حضور نے حضرت علی کا خط پڑھا تو اس کو خود حضور نے چوم کر سرکار سجدہ شکر کے لیے سجدے میں چلے گئے. اور اللہ رب العالمین کی ایک طویل وقت تک آپ ذکر کرتے رہے اور تسبیح اور شکر بیان کرتے رہے کہ اتنی بڑی کامیابی اسلام کو حاصل ہوئی کہ حضرت مولا علی کے چند دنوں کے جانے کی وجہ سے وہ پورا قبیلہ مسلمان ہوا. اس کے بعد سن ہجری 10 ہجری میں یمن کے وہ قبیلے جو جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کسی نہ کسی حوالے سے وہ حملہ آور یا کسی کے اعلی کار یا کسی کے معاون بن کر مسلمانوں کے خلاف وہ نبردازمہ ہو سکتے تھے, میدان جنگ میں آ سکتے تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سرکوبی کے لیے 10 رمضان المبارک سن 10 ہجری کو, یعنی رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی, اور 10 ہجری کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یمن کی طرف روانہ کیا اور بڑی زبردست قسم کی وہاں پر جنگ ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے الحاد پر یمن کے اکثر علاقے فتح ہو گئے. اور یہ وہ وقت تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہو چکے تھے سن 10 ہجری کا. اور سن 10 ہجری کا بالکل یہ اواخر ہے کیونکہ ربیع الاول میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے, اور یہ ذوالحجہ ہے, بلکہ یوں سمجھ لیجیے ذوالقعدہ ہے, کیونکہ 25 ذوالقعدہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے نکلے ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ 24 ذوالقعدہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یمن کے اندر تھے اور سرکار نے پیغام بھیج دیا تھا کہ تم ڈائریکٹ مکہ مکرمہ پہنچنا, اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کو حضور اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے ہیں. یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی, دیگر اور ازواج مطہرات بھی تھی. حضرت علی کو حضور نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ جانا, اور یہاں سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہو گئے. یہ اس کا مختصر سا ایک خلاصہ تھا جو تمام دروس کیے گئے. انشاءاللہ آنے والے درس میں حجۃ الوداع ہی کے موضوع کو ذکر کروں گا, اور اس میں موجود کئی اہم ترین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گویا کہ ذکر کی جائیں گی. اور اس میں غدیر خم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ, حجۃ الوداع کے اندر سرکار کا خطبہ, وہ تمام چیزیں ایک بڑی تفصیلات رکھتی ہیں, اپنے اندر ایک بہت تاریخی حقائق رکھتی ہیں, جس سے اہل سنت کو واقفیت حاصل کرنا اور اس مضمون کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. انشاءاللہ وہ اپنے موقع پر ہم آگے چل کر اس کی وضاحتیں کریں گے. میں آج کے درس کو صرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن کی ان سوالات کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جوابات پر رحمت فرمائے. آپ ان قابل اصلاح باتوں کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا سوالات کیے تھے, اور حضور نے ایک مومن کی کردار کی درستگی کے لیے کیا مفید مشورے مہیا فرمائے ہیں. یقیناً اس پر عمل کرنا, اس کو سننا اور اپنے دل کے اندر اس کو رکھنا یہ بہت ضروری ہے. کئی چیزیں حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھی ہے, اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تنہائی کے لمحات حضور کو جب تنہائی میں نے دیکھا کہ سرکار تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کو میں نے اپنے لیے بڑا غنیمت سمجھا, اس لیے کہ بہت سے ایسے سوالات میرے دل میں اٹھتے تھے جو میں لوگوں کے سامنے کرتا ہوا شرماتا تھا. لیکن آج اللہ کا محبوب جو ہے وہ تنہا بیٹھا ہوا ہے, تو کہا کہ میرے دل میں خواہش آئی کہ میں حضور کی خدمت میں پہنچوں اور اپنے وہ تمام سوالات جو میرے دل کے اندر ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں میں نظر کر دوں. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اس موقع کو میں نے غنیمت جانتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, سرکار کی خدمت میں سلام عرض کیا, سرکار نے جواب مرحمت فرما کر مجھے شرف بخشا. اس کے بعد میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلا ہی سوال کیا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ ایو الاعمال احب الی اللہ, حضور یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے جس کی طرف میں کوششیں کروں. اب یہ دیکھیں ہماری پوری زندگی اس میں آ گئی ہے, مسلمانوں کا پورا کردار اس میں آ گیا ہے, تو بڑی توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرمائے. بڑے نایاب اور بڑے نادر اور انمول موتی اس ایک واقعے کے اندر بکھیرے گئے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک واقعے پر عمل کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ پورے اسلام پر عمل کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے بنیادی سوال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا کہ ایو الاعمال احب الی اللہ, حضور اللہ کے پاس سب سے محبوب عمل کون سا ہے جو میں کروں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر جب کہا تو حضور نے اشارہ فرمایا الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ, اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھا جائے اور اس کی طرف مکمل کوشش کی جائے اس کو راضی کرنے کے لیے, اس طرف راغب ہونے کے لیے. نماز کا وقت ہو تو کوشش کی جائے, کیونکہ جہاد کا معنی جد و جہد کرنا ہے, کوشش کرنا, ایک اس کا مخصوص معنی ہے قتال کا, لیکن عمومی معنی جو اس کا ہے وہ جد و جہد کا ہے. اللہ کے دین کے لیے جو عبادات, جو ریاضات, جو اخلاقیات, جو والدین کے حقوق, جو عائلی حقوق, جو معاشی حکم, جو معاشرتی حکم, جو سماجی ہمارے لیے پابندیاں ہیں, جو حکم ہے, جو اس کا انداز ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا کہ ہم شریعت مطہرہ پر عمل کریں. فرمائیے یہ پہلی چیز ہے جو اللہ کو محبوب ہے. اب بڑی پیاری بات آگے ذکر کی, فأي المؤمنین اکملهم ایمانا, حضور وہ کون ہے کہ جس کا یقین کامل ہو جاتا ہے, وہ کون سا مومن ہے کہ جس کا ایمان بالکل مکمل ہو جاتا ہے, وہ کون ہے جس کا ایمان مکمل ہو گیا, اس کا یقین کامل ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ احسن خلقا, جس کا خلق اچھا ہو جائے, جس کا خلق اچھا ہو جائے وہ کامل مومن ہو جاتا ہے, جس کا خلق اچھا ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ خلق جو ہے وہ باطنی صفت ہے, جس طرح کہ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں ذکر کیا, مسکرانا خلق نہیں ہے, اچھی بات کرنا خلق نہیں ہے. خلق اس کو نہیں کہتے, اخلاق مسکرانے کو نہیں کہتے, اخلاق اچھی بات کرنے کو نہیں کہتے, صرف فقط اخلاق یہ نہیں ہے. اخلاق فقط کسی کے ساتھ رواداری کرنے کا نام نہیں, اخلاق ایک باطنی صفت ہے, یعنی وہ اچھائی, وہ مسکراہٹ, وہ پیاری باتیں, وہ رواداری کے تقاضے اتنے آسانی سے آپ سے سرزد ہو جائیں کہ آپ کو اس میں کسی چیز کا تکلف محسوس نہ ہو, یہ ہے اخلاق. زبردستی اپنے آپ کو کسی طرف کھینچ کر لانا یہ اخلاق نہیں ہوتا. اخلاق کہتے ہیں کہ کسی اس نیک ادا کا بلا تکلف سرزد ہو جانا. ہم آنکھ کھولتے ہیں تو بلا تکلف دیکھنے لگ جاتے ہیں, آواز ہم تک آتی ہے تو بلا تکلف ہم سننے لگ جاتے ہیں, ہم اپنی طبیعت پر کوئی زور, کوئی گرانی, کوئی اپنی طبیعت پر ہمیں کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بس اس انداز میں سمجھ لیجئے کہ مسلمان کو دیکھ کر خوش ہو جانا, اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا, ایثار کرنا, اور وہ اس اعتبار سے ہو کہ وہ بلا تکلف سرزد ہو رہا ہو, محبت کے تقاضے سے سرزد ہو رہا ہو, شجاعت و بہادری یہ بلا تکلف سرزد ہو رہی ہو, مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کے مشورے اگر دینا وہ بلا تکلف سرزد ہو رہے ہوں, تو یہ چیز جو ہے کہ وہ اصل خلق کی بنیاد بنتی ہے. تو فرما احسنہم خلقا, مکمل ایمان اس کا ہو جاتا ہے جس کا خلق اچھا ہو جائے. اور میں نے پہلے بھی جمعے میں بھی تفصیلی تقریر میں نے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کی ہے کہ اخلاق جو ہیں اس کے گوشے ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں. یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو باپ یہ کہے کہ میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا, ماں یہ کہے کہ میں اسے انجینئر بناؤں گی, تو یہ سوال ہی بنیادی غلط اور فضول بات ہے. ہاں اگر یہ کہا جائے کہ میں اس کو امین بناؤں گا, میں اس کو سچ بولنے والا بناؤں گا, میں اس کو شجاع بناؤں گا, میں اس کو مدبر بناؤں گا, میں اس کو باحیا بناؤں گا, تو یہ فکر بالکل درست ہے. ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, یہ کوئی اور شعبہ بننا, اس کی صلاحیت یقیناً ہے کہ جناب ممکن ہے کہ اس کے اندر نہ ہو, کہ اس کے اندر صلاح کن ذہن ہے, اب کیسے بنے گا, کیسی تعلیم حاصل کرے گا. لیکن باپ نے تو پہلے پیدا ہونے کے ساتھ خواب دیکھ لیا ہے کہ جناب میں نے تو اس کو اس منزل تک پہنچانا ہے, اس مراحل تک پہنچا, اس کی طبیعت اس کا تقاضا نہیں کر رہی ہے, ذہن ہی نہیں ہے, اس کی خصلت اسی طرف راغب نہیں ہو رہی ہے. لیکن ان دنیاوی شعبوں کے مقابلے پر جو اخلاق کے شعبے ہیں, حیا ہے, شجاعت ہے, ایثار ہے, ادب ہے, تعظیم ہے, امانت ہے, صداقت ہے, حیا ہے, عفت ہے, یہ انسان کے اندر جڑے ہوئے شعبے ہیں. باپ اگر اس کو امین بنانے کے پیچھے لگ جائے, سچا بنانے کے پیچھے لگ جائے, نیک بنانے کے پیچھے لگ جائے, عفیف بنانے کے پیچھے لگ جائے، حیادار بنانے کے پیچھے لگ جائے، سچا بنانے کے پیچھے لگ جائے، اس میں وہ کامیاب ضرور ہو جائے. ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یہ بات کی بات ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوگی تو خود پڑ جائے گا. تو لہذا یہ اخلاق کے تمام گوشے، صفات، مرحلے وہ انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو لہذا ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم تو دلوانی ہے، یقیناً ڈاکٹر بنائے جو بھی بنائے وہ تو دلوانی ہے، لیکن اصل چیز جو اس کے اخلاق کے اقدار اس کے اندر موجود ہیں، اخلاق کے شعبے جو اس کے اندر موجود ہیں، اپنی تعلیم، تلقین، بزرگوں کی صحبت کے ذریعے اس کو اجاگر، اس چراغ کو جلانے کی کوشش کریں. جو چراغ جلتا چلا جائے گا تو وہ کام بھی مکمل ہونا رہا تو ہو جائے گا، اور جو اصل چیز جو ایمان کی مضبوطی ہے، معاشرے کی مضبوطی ہے، امن کی مضبوطی ہے، اور ایک اچھے مسلمان، ایک نیک مسلمان کے لیے جو چیزیں ہیں تو وہ ضروری ہے. وہ کسی نے خوب کہا نا کہ جناب اچھی بات کرنے والا اچھا نہیں ہوتا، جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے. وہ تو فاسق ہو یا یزید ہو، وہ بھی اچھی باتیں کرتا تھا، یزید کے خطبے پڑھیں، بڑے اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، لیکن باتیں اچھی کرنا یہ اچھے آدمی کی نشانی نہیں ہے، اس کا عمل اچھا ہو. تو عمل کا اچھا ہونا ہے جو وہ اس کی نشانی ہے، اور عمل کو محبت کے ساتھ سرزد کرنا، عمل کا محبت اور لگاؤ کے ساتھ سرزد ہونا، یہ اخلاق ہے. اس کو آپ سمجھیے، یہ بنیادی کانسیپٹ ہے، یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اور بڑی باتوں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. ہمیں درس قرآن کی پڑھی ہوتی ہے، درس تفسیر کی پڑھی ہوتی ہے، اس کی پڑھی ہوتی ہے، اس کی پڑھی ہوتی ہے، لیکن جو ابتدائی بات ہے اس سے ہم غافل ہوتے ہیں، جس وجہ سے جو وہاں سے فائدہ پہنچنا ہے، جو اصل چیز سے فائدہ پہنچنا ہے، وہ فائدہ وہاں پر نہیں پہنچ پاتا. میدہ ہمارا خراب ہوتا ہے ہم بادام کھاتے ہیں، یقیناً بادام دماغ کو تیز کرتا ہے، لیکن جب میدہ خراب ہے تو پھر پورے جسم کو فاسد کرے گا، پورے جسم کے لیے وہ زہر قاتل ہوگا. آج کل دیکھیں سردی کے دن ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ ڈرائی فروٹ کھائیں، اور جناب جو ہے کہ جو میوہ جات ہے اس کا استعمال کریں، وہ اس موسم کے حوالے سے یہ بالکل درست ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے جو حکما فرماتے ہیں کہ کیا میدہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے. میدے کے اندر اگر پہلے سے ہی گرمی موجود ہو اور اس پر سے اور گرمی اگر آپ اونڈھے لیں گے تو جگر کا کام خراب کر دیں. تو پہلے اگر میدہ درست ہو تو جناب یقیناً بادام کھائیں گے تو دماغ تیز ہوگا، اس کو اس مرحلے میں اتاریں گے. تو دراصل ہمارے عمل کا میدہ خراب ہے، اور ہم وہ کہتے ہیں نا محاورے کے طور پر کہ چٹ منگنی اور چٹ بیا، کہ ہم فوراً متقی پارسا بننے کے لیے اوپر کی عمارتوں کو پکڑنا شروع کرتے ہیں، جس وجہ سے سارا بھوچال آ جاتا ہے، اور پانچ منٹ تک ہم متقی رہتے ہیں، دس منٹ کے بعد ہم اس حال سے پھر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے کہ بنیادی مقصد اور اس کا بنیادی تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بنیادی کانسیپٹ جو اس کے ہیں اس کو کلیئر نہیں کرتے. تو اخلاق کے لیے اپنی طبیعت کو راغب کرنا، وہ کس طرح ہوتا ہے، اس پر آخری بات پیش کر کے میں آگے چلتا ہوں. وہ کس طرح ہوتا ہے، اس پر علماء بحث کرتے ہیں کہ اخلاق جو ہے وہ تو اندر ہے، اس کو بندہ کس طرح بروئے کار لا سکتا ہے، اس کو کس طرح اجاگر کر سکتا ہے. تو یہاں پر علماء اخلاق کے اندر ایک خاص بحث ہوتی ہے کہ اخلاق کی اقدار کو اپنے سے اٹھانا، بیان کرنا، یہ انسان کے کسب میں ہے یا وہب ہے، یعنی اللہ جسے چاہے اس کو نیک کر دے ایسا ہے، یہ انسان کے کسب کے اندر بھی ہے. تو دیکھیں توفیق کے حوالے سے تو وہب ہے، لیکن اخلاق کی اقدار کو درست کرنا یہ انسان کے کسب کے اندر ہے، یہ انسان کی محنت کے ساتھ متعلق ہے، یہ انسان کی کوشش کے ساتھ متعلق ہے. اس کو بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ ہمارے صوفیہ نے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں گٹلی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے عالم کو دو چیزوں پر تقسیم کیا ہے. بعض چیزیں ایسے ہیں کہ اس کی ترقی میں، اس کی نمو میں، اس کے بڑھنے میں، اس کے رہنے میں، اس کے قائم رہنے میں انسان کے کسب کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے آسمان ہے اللہ نے بنایا، اس میں ہمارا کوئی دخل ہے؟ اگر ہم رات کو دیر سے سو جائیں تو کیا آسمان میں کوئی فرق آ جائے گا، یا دن میں دیر سے اٹھیں تو کوئی فرق آ جائے گا، چاند میں کوئی فرق آ جائے گا، سورج میں کوئی فرق؟ تو یہ عالم کی وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کے کسب کا، اس کے عمل کا، اس کے وجود کا کوئی دخل نہیں. لیکن جہاں آسمان خدا کی تخلیق کا شاہکار ہے، چاند خدا کی تخلیق کا شاہکار ہے، سورج خدا کی تخلیق کا شاہکار ہے، وہیں پر میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی تخلیق دو قسم پر ہے. ایک تخلیقی مرحلہ ایسا ہے جس میں انسان کی کسب کا، اس کی ذات کا، ہونا نہ ہونا کوئی بات نہیں، آتے لوگ مر جاتے ہیں، چاند اپنے ٹائم پر ہی ہوتا ہے، سورج اپنے ٹائم پر ہی ہوتا ہے، آسمان ویسے ہی ہے، سمندر ویسے ہی ہے. لیکن ایک تخلیقی مرحلہ خدا کا ایسا ہے جس کو اللہ نے انسان کے کسب کے ساتھ متعلق کیا ہوا ہے. میں نے آسمان کی مثال دے دی، اس میں نہیں ہے. وہ کسبی مسئلہ جس میں انسان کی طاقت کے ساتھ وہ متعلق ہے، مثال کے طور پر اس کی ایک آسان سی مثال صوفیہ بڑے پیارے انداز میں دیتے ہیں، وہ فرمایا جس طرح کہ آپ گٹلی دیکھیں، گٹلی آم کی گٹلی، اس کے اندر پورا درخت ہے کہ نہیں، اس میں آم کے سارے پھل بھی ہیں، ٹھیک ہے، پورا درخت بھی ہے، یہ خدا نے رکھا ہے اس کے اندر، اسی گٹلی سے درخت نکلے گا، اسی گٹلی سے 50 سال 15 سال 10 سال تک لوگ آم کھائیں گے، اسی گٹلی سے لوگ اس کے سائے میں رہیں گے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اس گٹلی کو خدا نے بنایا ہے، لیکن اس درخت کو بنانے کے لیے انسان کے کسب کو رکھ دیا ہے کہ اب اٹھائے اس کو زمین میں ڈالے، اس کی خدمت کرے، مٹی اچھی رکھے، پانی ڈالے، اور پھر دیکھے تو انسان وہ درخت گٹلی سے درخت جو نکل رہا ہے وہ خدا نکال رہا ہے، لیکن اس تخلیقی مرحلے کے اندر انسان کو معاون بنایا ہے، آسمان میں تو معاون نہیں بنایا، یہ وہ تخلیقی مرحلہ ہے کہ چاند میں کوئی معاونت نہیں، کوئی دخل نہیں انسان کا، لیکن یہ ایسا مرحلہ ہے کہ اس گٹلی کے اندر پورے درخت کو خدا نے رکھا ہے، اس کے پھل و ثمرات کو خدا نے رکھا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کے عمل کو بھی مشروط کیا ہوا کہ انسان اس پر محنت کرے گا تو درخت نکل جائے گا، محنت نہیں کرے گا تو سڑ جائے گا۔ تو بس یہی سمجھ لیجئے کہ اخلاق جو ہے وہ اس بیج کے مانند ہیں، وہ تمام صفات ہمارے اندر خدا ہی نے رکھے ہیں، لیکن انسان کو کسب کا دخل دیا ہے کہ جب اس پر محنت کرے گا تو اس کا پھل کھا لے گا، جب اس پر محنت کرے گا، کوشش کرے گا اس کے گوشے کو کشادہ کرنے کے لیے، تو وہ چیز اس کے سامنے واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی، جو اشار ہے، شجاعت ہے۔ وقت نہیں رہا میرے پاس، ورنہ میں نے نفسیات ہی کے حوالے سے امام حسین پر ایک مکمل تقریر تیار کی تھی، لیکن وقت ہمارے پاس 4 گھنٹہ ہونے کے بعد جو ہے کہ وہ دیگر اور موضوعات جو اہم ترین معاشرے میں گردش کرتے ہیں اس پر رہا، ورنہ میرا مزاج یہ تھا اس دفعہ کہ میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو نفسیات سے سمجھاؤں کہ آخر امام حسین نے سر کیوں کٹا دیا، ایثار کیا ہے، ایثار کن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، انسانیت کے طبقے جو علم نفسیات سے ہوتے ہیں وہ ایک خاص بحث ہے، تو بہت آسانی سے امام حسین کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس قربانی کے جذبے کو سمجھ سکتے ہیں، جبکہ بندہ انسان کے تقاضے، اس کے طبقے، اس کے زاویے، اس کے شعبے اور اس کے درجے کی طرف توجہ کرے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آخری چند باتیں میں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھی تھی، پھر آنے والا موضوع کیونکہ یہ ختم ہو رہا ہے، سن 10 ہجری کا اختتام ہے، لہذا میں نے اس کو ریپیٹ ہی اس حوالے سے کیا ہے کہ آنے والا موضوع جو ہے وہ ذوالحجہ ہے، اور اس کے بعد محرم ہے، پھر سفر ہے، اور ربیع الاول، یہ آخری کے 4 مہینے رہ جاتے ہیں سیرت کے اہم گوشوں کے، اور جتنی بحثیں پہلے ہو چکی ہیں ان تمام کا خلاصہ اس میں آتا ہے، تمام عقائد، تمام احکام، تمام نظریات۔ تو میں چاہوں گا کہ دیگر، یعنی ہے تو یہ سیرت ہی، اور احادیث بھی حضور کی سیرت ہے، تاریخ بھی سیرت ہے، فقہ بھی سیرت ہے، احکام بھی سیرت ہے، تو ہم ان چیزوں کے تحت جو طویل طویل بحثیں ہیں اس کو ایک الگ مستقل موضوع کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں ہم ذکر کریں۔ اب آئیے یہاں پر جو آخری چند باتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی تھی، اور وہ بہت ضروری باتیں تھیں انسان کے حوالے سے۔ فرمایا کہ اوصی بتقوی اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوصینی، یہ تو آپ نے مجھے بتایا ہے، چند چیزیں یا رسول اللہ مجھے اور بتا دیجیے۔ حضور نے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ فانہ زین لامرک، فرمایا میں تجھے اللہ کا خوف اور اس کے تقوی کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی یاد اور اس کے تقوی کی طرف میں تجھے بلاتا ہوں، تو یقیناً یہ تیرے عمل کو مزین کر دے گا، تیرے عمل کو مزین کر دے گا۔ حضرت داتا علی حجویری نے بھی لکھا ہے، حضرت مخدوم عالم قبلہ مخدوم ملت و دین حضور سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ملفوظ کے اندر اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی گلی کوچے میں کھڑے ہو کر بدنظری کر رہا تھا، غیر محرموں کو دیکھ رہا تھا، ایک آدمی قریب سے گزرا، اس کے کان میں ایک آواز، تھوڑی سی ایک لحظے کے لیے، جس کو 1-2 سیکنڈ کہیے، ایک بات کی، وہ چلا گیا، اس کے اوپر رقت طاری ہو گئی اور یہ رونے لگا، اس کو دوستوں نے بولا کیا ہوا، اس نے کیا کہہ دیا، کوئی بتا ہم اس کو جا کے سبق لیں، اس کا اس نے کیا کیا تیرے سے، وہ تجھے کیا کہہ دیا کہ تو رو رہا ہے، تو کہا اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے مجھے یہ کہا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، بس اتنا سا اس نے میرے کان میں بات کہی اور یہ چلا گیا، تو کہا بس میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اوصی کبھی تقوی اللہ فانہ زین لامرک، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ تقوی تمہارے حالات کو مزین کر دے گا، یہ فکر تمہارے تمام حالات کو درست کر دے گی، ایک ہی نسخہ ہے، یہ تمہارے سارے حالات کو گویا کہ درست کر دے گا۔ کہنے کہ حضور زدنی یا رسول اللہ، حضور کچھ اور بھی مجھے بتا دیجیے اس حوالے سے۔ حضرت ابو الغفاری کہتے ہیں کہ تنہائی کا وقت تھا، یہ سوالات میرے دل میں اٹھتے تھے لیکن لوگوں کے سامنے کرتا تو شاید لوگ ہنستے کہ ابو ذر کو پتہ ہی نہیں یہ باتیں، اتنا بڑا صوفی بنا اس کو پتہ ہی نہیں. تو کہا آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں تھے تو میں نے حضور کی خدمت میں کہا کہ چلو اگر کہیں گے تو حضور کہیں گے تو یہ میرے لیے نوازش ہوگی اور میرے نفس پر یہ بار نہیں گزرے گا. تو کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پہ شفقت فرمائی اور میرے کسی بات پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا جب تک میں چپ نہ ہوا حضور مجھے جواب دیتے رہے. تو کہا زد نہیں یا رسول اللہ، حضور اور کچھ مجھے بتائیں گے آپ؟ سرکار نے فرمایا علیک بطول الصمت، میں تجھے کہتا ہوں کہ خاموشی کو اختیار کر لے، خاموش رہا کر. ہاں جہاں پر حق کہنا ہے، سچ کہنا ہے، دین کی بات کو واضح کرنا ہے، دین کی اقدار کو واضح کرنا ہے، شرعی مسئلے کو واضح کرنا ہے تو وہاں پر تو بول، وہاں پر چپ رہنے والا گونگا شیطان ہے. اللہ کے دین کے لیے چپ رہنے والا گونگا شیطان. وہ کہہ یہ کسی کو کچھ نہیں بولتے، ہم نے کہا کچھ ہے ہی نہیں تو کسی کو بولیں گے کیا، ان کی قسمت میں توفیق ہی نہیں ہے تو کسی کو کیا بولیں گے بیچارے. تو کہیں پر چپ رہنا ہے اور کہیں پر بولنا ہے، کہیں پر چپ رہنا ہے کہیں پر بولنا ہے. امام حسین نے لے جا کر اپنے سارے خاندان کو شہید کروا دیا، تو وہ اس حدیث کے تو اس باتوں کے تقوی کے سارے مزداق تھے، لیکن کہیں پر کھل کر سینہ سپر ہونا ہے اور کہیں پر سر کو جھکانا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما دیتے ہیں اور وہ اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. فرما و ایاک، اور میں تجھے خاص طور پر تیرے لیے بتاتا ہوں، وہ دہ کا فإنه یمیت القلوب ویذهب نور الوجه. فرما فضول باتوں پر اگر تو ہنستا رہے گا تو وہ چیز تیرے چہرے کے نور کو ختم کر دے گی، اور یمیت القلوب، اور تیرے دل کو مار دے گی، تیرے دل پر قبض کی کیفیت طاری ہو جائے گی. جس طرح ایک طب کے اعتبار سے قبض ہے، اس طرح روحانیت کے بھی قبض ہوتا ہے. اور جو جسمانی قبض ہے وہ انسان کا کیا حال کرتا ہے، اس سے برا حال روحانی قبض کرتا ہے. روحانی قبض اس کو کہتے ہیں صوفیہ کہ جناب دل پر جب بند لگ جائے بس، اور وہ مثل کٹی پتنگ کے ہو، وہ جو کر رہا ہے بس دیوانوں کی طرح کر رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں. کبھی وہ رک کے کچھ تھوڑی دیر کے لیے خود رکتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ لوگوں کی توجہ میں کیوں چاہتا ہوں، یہ کیا پاگلپن مجھ پر آ گیا ہے. کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، کبھی کس سے بات کر رہا ہوں، جو بات نہیں کرنی وہ بھی کر رہا ہوں. یہ انسان پہ گزرتی ہے. تو یہ آخر میں کوئی پاگل ہو گیا ہوں، میں اتنا تیز کیوں ہو گیا ہوں، یہ آخر تیزی کیوں آ گئی ہے. یہ روحانی قبض کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب دل اللہ کی یاد کو محسوس نہ کرے، دل میں اچھی باتیں اترنا بند ہو جائیں، دل دین اور روحانیت، اور دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی محبت کی چاشنی جو اس پر گر رہی ہے وہ رک جائے، اور دل ایسا ہو جائے کہ اسے پتا چلے کہ ہاں داڑھی آئینے میں دیکھ رہا تو ہاں میں مسلمان ہوں، اپنے چہرے کو دیکھتا تو کہاں جی یہ چہرہ تو مسلمانوں جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو دل پر توجہ کرتا ہے تو پورا صاف ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ آخر کیا ہے. تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے. یہ ہے قبض کی صورت، یہ نافرمانیوں سے پیدا ہوتی ہے، یہ جان بوجھ کر گناہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے، جان بوجھ کر حرام کاری سے پیدا ہوتی ہے، جس سے دل گونگا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور اندر سے اس کو کچھ نہیں پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ بندہ کسی کام کو چاہت سے کرتا ہے نا، تو وہ چاہت کا جو سسٹم ہے وہی رک جاتا ہے. اب وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب اس کی چاہت ختم ہو جائے، جب بندے کو چاہت ہی نہیں ہوگی تو پھر اس کو شہد بھی بالکل بے ذائقہ لگے گا. جب اس کی اشتہا ختم ہو جائے گی، اشتہا یعنی اس کی چاہت، اس کی لگن ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو پورا، اور آپ کے سامنے بٹیر کا گوشت بھون کر لا کر رکھ دیا جائے، آپ کے سامنے اچھے کھانے لا کر رکھ دیا جائے، زبان اس کے ذائقے کو پائے گی؟ نہیں پائے گی. اس لیے کہ آپ کی اشتہا ختم ہو گئی، آپ کی طبیعت ختم ہو گئی، طبیعت کا تقاضا وہ لگن ختم ہو گئی. لیکن اگر خالی پیٹ اگر ہو اور گھر میں سوکھی روٹی پڑی ہوئی ہو، آپ اس کو چبائیں گے تو جناب وہ بٹیر کا گوشت آپ کو لگے گا، کیونکہ اشتہا آپ کی ہے. تو بظاہر اس زبان میں کچھ بھی نہیں ہے، اس زبان پر لذت نہیں ہے، لذت اندر ہے، وہ کرنٹ اندر ہے جو اس زبان کو پیش کرتا ہے. وہ چیز جب اندر سے کرنٹ دیتی ہے تو زبان پر خود لذت ظاہر ہوتی ہے، اشتہا. تو لہذا جس کو پیاس ہی نہ لگی ہو، جس کو پیاس ہی نہیں ہے، اس کو آپ روح افزا کا شربت پلا دیں، کہا کیسا تھا، کہا بس ٹھیک تھا. جس کو پیاس ہی نہ ہو، جس کی پیاس ہی مر گئی ہو، اس کو پیاس کی لذت اس کو نہ پتا ہو کہ جو بندے کو پیاس لگتی ہے تو اس کے بعد جس چیز سے اپنی پیاس بجھاتا ہے اس کی لذت ہی سے ناشنا ہو چکا ہو، وہ چیز مردہ ہو چکی ہو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کو آپ میٹھا شربت، اس کے منہ میں چینی گڑ جو بھی رکھ دیں آپ، وہ کہے گا بس ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو پیاس لگی ہو اور اس کو اگر پانی پلا دیا جائے تو وہ کہے گا دنیا میں اس سے میٹھی چیز کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں پانی مت ڈھونڈو، پہلے پیاس لگاؤ. صوفیہ کہتے ہیں پانی نہ ڈھونڈو، پہلے پیاس پیدا کرو. پیاس پیدا کرو گے خود پانی تک پہنچ جاؤ گے. وہ کہتے ہیں نا لوگ جی ہمیں اللہ والے نہیں ملے، کہا جی تمہیں پیاس نہیں لگی، تمہیں پیاس لگ جائے گی تو اللہ والے بھی تمہیں مل جائیں گے. اللہ والے تمہارے قریب ہوں تمہیں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ تمہیں پیاس نہیں ہے، تمہیں طلب نہیں ہے. تمہیں پیاس لگ جائے گی تو اللہ والے جو شہد کے دریا تمہارے سامنے بہا رہے ہوں گے. تم خود بے ذائقے ہیں، تمہارا روحانی معدہ خراب ہے، تمہارا دل پر قبض کی کیفیت آ رہی ہے. جو طبی قبض ہے وہ پیٹ میں ہوتا ہے اور روحانی قبض جو ہے وہ دل پر ہوتا ہے، کیونکہ جسم کی بقا پیٹ سے ہوتی ہے، روحانیت کی بقا دل سے ہوتی ہے. تو لہٰذا جب دل پر قبض ہو جاتا ہے تو زبان بے ذائقہ ہو جاتی ہے. تو یہ زبان جو ہے، یہ زبان، یہ پیٹ کی ترجمان ہے. جہاں روحانی دل ہے وہاں روحانی زبان ہوتی ہے. روحانی زبان تصور کو کہتے ہیں. کس کو؟ ہاں، روحانی زبان جو وہ تصور ہے، اور اس کا پیٹ، اس کا برتن جو ہے وہ دل ہے. یہ ہماری جسمانی زبان جو ہے اس کا تعلق پیٹ سے. یہ پیٹ بھرا ہوگا تو اس میں ذائقہ نہیں ہوگا، پیٹ خالی ہوگا تو اس میں ذائقہ آئے گا. تو روحانیت کے اندر یہی ہے کہ جب دل بھرا ہوا ہوگا، یعنی دل کے اندر پیاس موجود ہوگی، تو بڑے اچھے تصورات ہوں گے. دل میں ہو یاد تیری، یہ ایسا تو نہیں کہا ان لوگوں نے، یہ بڑے کامل صوفیہ گزرے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. خلوت میں انجمن آرائی کب ہوتی ہے؟ تو کہا یہ زبان والا پیٹ نہیں ہے، یہ تصور ہے. جس کا پیٹ جو ہے وہ دل ہوتا ہے، جب اس میں سسک ہوتی ہے تو اندھیرے کے اندر بھی روشنی ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو اس چیز کو گویا کہ یہاں پر ذکر کیا. خیر وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو طول نہیں دیتا، ورنہ چند اور حوالے میں اس حوالے سے داتا صاحب کی رکھتا آپ کی خدمت میں، لیکن بعد میں عرض کروں گا. یہاں پر چلیے، پھر وہ کہتے ہیں حضور زدنی، آخری چند باتیں اگر آپ اور عنایت فرمائیں. حضور نے فرمایا احب المساکین و مجالستہم، فرمایا دنیا داروں کے پاس کم بیٹھا کر، دنیا داروں کے پاس کم بیٹھا کر، مساکین کے پاس بیٹھا کر جن کی رغبت آخرت کی طرف ہوتی ہے. یہ مساکین سے مراد بھکاری نہیں ہے جو روڑوں پہ مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کر. یہ مساکین وہ مساکین نہیں جو فقہ میں ذکر کیا گیا ہے، یہ فقہ کے مساکین نہیں ہے. فقہ کا مسکین اور ہے اور تصوف کا مسکین اور ہے، فقہ کا فقیر اور ہے، تصوف کا فقیر اور ہے. صوفیہ اگر اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں تو وہ فقہ کا فقیر نہیں ہوتا جو فقہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو فقیر ہے، وہ اور چیز ہے. تو جہاں پر علم مختلف ہوتا ہے، جہاں پر فنون مختلف ہوتے ہیں، تو ان کی اصطلاحات بھی بدلتی چلی جاتی ہیں. نام ایک ہی جگہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی ہر جگہ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، منطق میں اگر آپ آ جائیں، وہاں جنس کی اور تعریف ہے، فصل کی اور تعریف. اگر آپ اسی کو علم اصول فقہ میں آ جائیں تو وہاں جنس کسی اور چیز کو کہتے ہیں، لیکن لفظ وہی بولا جاتا ہے. تو یہ اصطلاحات جیسے جیسا اس کا شعبہ علم مختلف ہوتا ہے تو اس کے معنی مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں جو فرمانا کہ احب المساکین، مساکین کی محبت کو لازم کر لے، ومجالستہم اور ان کی مجلسوں کو اختیار کر، اس سے مراد وہ بھیک مانگنے والا یا جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو بھکاری، وہ نہیں مراد ہے. یہاں پر یہ اللہ کے دین کا مسکین مراد ہے کہ اگر یہ اپنی چٹائی کو اٹھا دے تو نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کا دل اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. وہ اگر کسی گئے گزرے پر ہاتھ پھیر دے تو وہ کارخانوں کا مالک ہو جاتا ہے. تو یہاں سے وہ مسکین نہیں مراد ہے. یہ تو مالدار گر ہوتے ہیں، یہ تو دنیا کی دولتیں بانٹتے ہیں، اور دنیا کی دولت والا جب ان کے پاس آتا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ خنسا ہے. صوفیہ نے لکھا ہے نا، اس چیز کو پوری تفصیل کی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ مرد کون ہے اور ہجڑا کون ہے، مرد کون ہے اور ہجڑا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، فقہ کے اندر اور طب کے اندر مرد اور ہجڑے کی تعریف اور ہوتی ہے، اور ہمارے روحانیت میں مرد اور ہجڑے کی تعریف اور ہوتی ہے. تو کہا حضور وہ تو پتا ہے، لیکن آپ کے فکر اور آپ کے مذہب میں مرد اور ہجڑا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جی ہمارے وہاں ہرڑا وہ ہوتا ہے جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، ہمارے وہاں ہرڑا وہ ہوتا ہے جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، اور ہمارے وہاں مرد وہ ہوتا ہے جو مولا کا طالب ہوتا ہے، جس میں وہ جرت موجود ہوتی ہے، جس میں وہ غلبہ موجود ہوتا ہے. اور پھر فرما الرجال قوامون علی النساء، تو جو غلبہ ہے اصل میں مردوں کا وہ یہ ہے کہ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ شیطان کے تصور کو پھاڑ کر اپنے رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو فرمایا یہ مساکین سے مراد جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں، اہل اللہ، جو دین کے لیے تم سے پیار کریں گے، مال کے لیے نہیں. میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، علم اخلاق کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میں نے اس پر کافی کتابیں جمع کی اپنے گھر میں، میں یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا. تو اخلاق کی تعریف میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ دل کے اجاگر، یہ سارے معاملات، لیکن آپ کو بھی بہت تھوڑی بھاری لگ رہی ہو اس کو. ابتدائی دور میں سمجھنے کے لیے میں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب نہیں سمجھا پا رہے ہیں، اس کو صوفیہ کی طرف جانا چاہیے اور صوفیہ کو دیکھنا چاہیے کہ صوفیہ اس لیے کہ اس کو عملی کردار میں سمجھاتے ہیں، مولوی صاحب کو تو اس کو الفاظ کی ترتیب اور اس کا حصر اور مبتدا کی خبر کون سی بن رہی ہے، وہ آیا عمومیت پر ہے، خصوصیت پر ہے، اخص پر ہے، وہ اس طرح الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور صوفیہ اس کو اپنے عملی کردار میں بیان کر دیتے ہیں. تو پھر میں نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھا جس سے مجھے بڑا سکون آیا. ان سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ حضور حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں، فرمایا جو تجھ سے پیار کرے تیرے مال سے نہ کرے. اب مجھے بتائیں کہ جو تم سے پیار کرے تمہارے مال سے نہ پیار کرے، تو حرص تو ختم ہوئی، وہ اصل فدائیت کی جو چیز تھی وہ اندر سے اجاگر ہوئی، اور وہ عمل جو تم سے پیار کرے گا تمہارے مال سے پیار نہیں کرے گا، تو اس عمل میں تسنو نہیں ہوگا، وہ بلا تکلف سرزد ہوگا، اور یہی تو خلق تھا. وہ علماء وہاں پر بلا تکلف کی قید لگا رہے ہیں کہ بلا تکلف سرزد ہو جائے، بلا تکلف سرزد. ارے بھائی بلا تکلف کیسے کام سرزد ہوگا؟ تو کہا کہ جب تک تمہارا اشتہا اس کے اندر نہ آ جائے. تو صوفیہ نے سمجھایا، یوں سمجھ لو اس کو کہ جیسے جو تم سے پیار کرے تمہارے مال سے پیار نہ کرے، جو تم سے پیار کرے تمہارے منصب سے پیار نہ کرے، وہ تمہاری، تم اس کے محبوب ہو اور تم جس وجہ سے لوگوں کے لیے بڑے بنے ہو، لوگ تمہیں کسی اور وجہ سے چاہ رہے ہوں گے، وہ کسی اور وجہ سے چاہ رہا ہوگا. تو فرمایا جو تم سے محبت کرے تمہارے مال سے محبت نہ کرے. فرمایا یہ اس نے اخلاق ہے، اور یہی مرشدوں کا زیور ہوتا ہے، یہی صفات تصوف کے اندر مرشد کی پانچویں شرط قرار پاتی ہے. یعنی فقہ کے اندر پیر کی چار شرطیں ہیں نا، صحیح العقیدہ ہو، اتنا عالم ہو کہ اپنے ضروری مسائل نکال سکے کتابوں سے، ٹھیک ہے، اس کا سلسلہ ہے طریقت جو ہے وہ مولا کائنات تک جڑا ہوا ہو، اعلانیہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، تو ایسا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے ایک دفعہ پوری طویل تقریر آپ کے سامنے کی تھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ مرشد عام کی تعریف ہے، مرشد عام کی تعریف ہے، جو ممبر پر بیٹھ کے مولوی صاحب آپ کو تقریر کر رہے ہیں، یہ مرشد عام کی تعریف. مرشد خاص کی پانچویں چیز خلق ہے. کیا ہے؟ خلق. تو میں یہ سمجھتا ہوں صوفیہ کو پڑھنے کے بعد کہ یہ چار تعریفیں فقہ کے اعتبار سے کسی کو جانچنے کی ہے، لیکن جو تصوف خاص روحانیت کا فن ہے اس کی کئی شرائط ہیں چار کے علاوہ، اور اس میں سے ایک بنیادی پانچویں شرط یہ ہے جس کے اندر اخلاق کے گوشے اجاگر ہو، جو مرید کو اللہ کے لیے پیار کرے، کسی منصب کی وجہ سے پیار نہ کرے. کہ غریب مرید ہو تو جوتے پر بٹھائے، سیٹ ہو تو گدی پر بٹھائے، جو بالکل مفلس ہو تو اس کو جوتوں پر بٹھائے، جو کارخانہ کا مالک ہو تو قریب پلائے، وہ تو خود فراڈی ہے، اس کے بعد روحانیت کیا ہوگی؟ سمجھ رہے میری بات؟ وہ تو خود دنیا میں پڑا ہوا ہے، وہ تو خود اللہ کی محبت سے غافل ہے، وہ تو کارخانے کی وجہ سے اس کو پیار کر رہا ہے، اللہ کی وجہ سے تھوڑی پیار کر رہا ہے. وہ مرید جو کرسی پر، وہ جو بیٹھا ہوا ہے چپلوں کے پاس، وہ اس سے زیادہ کامل ہے کہ وہ اس پیر سے پیار اللہ کے لیے کر رہا تھا، اس پیر سے پیار اللہ کے لیے کر رہا تھا. تو مراد کو تو وہ پہنچا ہوا، چاہیے کہ اس کو یہاں پر بٹھایا جائے کہ جو اس شخص کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے، کرایہ بھی نہیں تھا، پیدل چل کر آیا ہے کہ مرشد کی زیارت کروں گا، اور مرشد اس کو بٹھائے وہاں پر اور سیٹ کو بٹھائے گدی کے اوپر، تو وہ نیک تھا کہ جس کا پورا سفر اللہ کی محبت کے لیے گزرا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تصوف کے اندر خاص ہوا کرتی ہے. تو یہ پیروں کی بھرمار ہو گئی ہے نا، بھرمار. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ مرید کرو، تو میں نے کہا میں اس لیے مرید کروں کہ میری تقریر میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، میں اس لیے مرید کروں کہ لوگ میرے نام کے اشتہار لگاتے ہیں. تو میں نے کہا جی مجھے تو بڑی شرم آتی ہے، میں اپنے اعمال اپنے قبر میں لے جاؤں اور اللہ میری مغفرت فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے، تو پیری مریدی اس لیے نہیں ہوا کرتی ہے کہ جناب جو یہ خاص حساس پاک باز لوگوں کا شعبہ ہے، یہ اللہ کے شیروں کا شعبہ ہے، گدڑ اور لومڑی جیسے لوگ اس میں اگر آ گئے تو شیر اس کو پھاڑ کے رکھ دیں گے کہ لومڑی کا کیا کام ہے، لومڑی تو مکار ہوتی ہے، لومڑی تو مکار ہوتی ہے، مکار کا کیا کام ہے شیروں کے درمیان، یہ تو شیروں کی وادی ہے، ایک شیر پورے جنگل کو سنبھال سکتا ہے لیکن ہزار لومڑی ایک گھر کو بھی نہیں سنبھال سکتی ہے، اس لیے غوث اعظم کو پیران پیر کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے باز اللہ الا شب، خدا کا وہ شیر جو خدا کے دشمنوں پر دھڑے مارتا ہے۔ آخری بات سن لیجیے، اللہ رب العالمین ان کی محبت ہمارے قلب و جگر میں اتارے۔ پھر حضور نے کہا کہ ایک بات اور سن، قل الحق ولو کان مرا، جو حق ہو بیان کر دیا کر چاہے کسی کو کڑوا لگے، بیان کر دیا کر، لا تخف اللہ لومۃ لائم، جب اللہ کے لیے بولے گا تو تو بہت مضبوط ہو جائے گا، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر توجہ نہ کرنا۔ کتنے پیارے اصول بیان کیے، میں کہتا ہوں پورا سسٹم ہمارا درست ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین اسے شعور حاصل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل و مناقب کے اندر الحمدللہ آج ہم آخری مرحلے پر پہنچ گئے، آنے والے درس میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آخری مرحلہ اور اہم ترین مرحلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر حجۃ الوداع، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بالکل آخری باب ہے بظاہر، تو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے تقریباً یہ چار سال پانچ سال کا چھ سال کا جو عرصہ ہے اس میں ہم یہاں تک اب پہنچ گئے ہیں کہ اب آخری باب پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس قرات کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اس سماعت کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، جن حضرات نے اس کا اہتمام کیا اور جس حضرات نے اس کو مرتب کیا، ریکارڈ کیا، محبت کی، حوصلہ افزائی کی، مولا کریم انہیں بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ حضرات محبت سے تشریف لاتے ہیں اس پروگرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل و عیال کو خوش رکھے اور آپ کو اس کی جملہ برکات نصیب فرمائے، اور ہمیں بس اب عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آگے بڑھ کر جو بقیہ زندگی ہماری رہ گئی ہے اس کو اللہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ موت حق ہے، مرنا حق ہے، کفن پہنایا جائے گا حق ہے، میت کو غسل دیا جائے گا حق ہے، یہیں کہیں ہمارا جنازہ انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ جس کا جنازہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا خوش نصیب ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صالحین کے ساتھ رکھے، مومنین کے ساتھ ہمیں وفات دے اور صالحین کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے، جہاں پوری زندگی جن کے ناموں کے چراغ ہم نے جلائے ہیں اللہ اس چراغ کی روشنی ہماری قبر میں بھی لائے، ہماری آخرت میں بھی لائے، اور مرتے دم تک اللہ ان کے جھنڈے تلے ہمیں زندہ رکھے، غوث اعظم کے جھنڈے تلے ہمیں زندہ رکھے، ہمیں موت سرکار غوث اعظم کے جھنڈے تلے عطا فرمائے، اور غوث اعظم کے جھنڈے تلے اللہ ہمارا حشر فرمائے، اور آپ کی معیت میں اللہ رب العالمین ہمیں لوائے ہم تلے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب نصیب فرمائے۔ بارگاہ رسالت کا تصور کیجئے، سب جالیوں کا تصور کر کے اپنے التجاؤں کو بالخصوص بالخصوص، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالایمان کی خاص نیت کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کر دیجئے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حب لمن الاحوال مقتحم مولایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔